ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. میرا سلام قبول کیجیے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں, سب سے پہلے چلتے ہیں نگہت کے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تاکہ ان سے پوچھیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہا ہے. جی نگہت.
شکریہ بہجت. ریڈیو نیوز نیٹورک سے اور وائس آف امریکہ سے بلکہ ہم آج بات کریں گے جو عام انتخابات 2018 ہوئے ہیں اس بارے میں مختلف ہم رپورٹس لے کر آئیں گے. تو سب سے پہلے ریڈیو نیوز نیٹورک سے جو رپورٹ آپ سنیں گے اس میں بات ہوگی جو حکومت سازی کا پاکستان میں اس وقت جو عمل جاری ہے اس بارے میں, اور اس وقت حکومت سازی کے حوالے سے پارٹیوں کی کیا پوزیشن ہے اور ان کی کیا حکمت عملی ہے جانیے گا ایک رپورٹ میں. اس کے بعد بات ہوگی پاکستانی معیشت کی, نئی حکومت کے قیام کے بعد معاشی حوالوں سے انہیں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے اور اسے کیسے نمٹا جا سکتا ہے. اقتصادی ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے. اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس کے مرض کے حوالے سے, اس کی روک تھام اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آج آپ سن سکیں گے. اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شوبز راؤنڈ اپ, تو سننا مت بھولیے گا. ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے آج پیش کی جانے والی کچھ رپورٹس کا ہم نے مختصر سا خلاصہ آپ کو بتایا. پروگرام کی تفصیل تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ فی الوقت ہم نے جانا ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے سامعین کو کیا سنانے والی ہیں. تو بہجت, ہمارے سامعین کیا سنیں گے آج وائس آف امریکہ سے؟
بہت شکریہ نگہت. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج سدائے جہاں کے لیے جو رپورٹیں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کچھ تو مختصر سا تعارف کراتے ہیں. پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے انتخاب کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نشستوں کے حصول کے حوالے سے سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنی کامیابی کے بعد تقریر کرتے ہوئے پاکستان کو ریاست مدینہ کے خطوط پر استوار کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے. پھر 2018 عام انتخابات میں پہلی مرتبہ ٹرانسجینڈرز افراد نے بھی بطور امیدوار کے حصہ لیا, جو ایک تاریخی صورتحال ہے. اگرچہ ان انتخابات میں انہیں کامیابی نہیں ملی, لیکن ٹرانسجینڈر امیدوار کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی, لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر طور پر متعارف کرایا. ایک ٹرانسجینڈر امیدوار سے آپ کو انٹرویو سنوائیں گے. اور پھر انتخاب 2018 کے نتائج کے بعد پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی صورت کیا رہے گی, ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کریں گے. اور آخر میں ہم بات کریں گے کوک اسٹوڈیوز ایکسپلورر کی, اور آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے جو یہ پروجیکٹس ترتیب دیتے ہیں. اور اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسٹوڈیوز میں پھر نگہت کے پاس, لیکن اس سے پہلے کہ چلیں تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف عام انتخابات کو ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے اپنے نام فائنل نہیں کر سکیں, لیکن دونوں جماعتیں صوبائی اسمبلی میں حکومت سازی کے لیے درکار ارکان کی تعداد پورا ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں. ادھر سابق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون بھی صوبہ پنجاب میں مسلسل تیسری بار حکومت بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. مسلم لیگ نون گزشتہ ہفتے ہونے والے عام انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی میں 129 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت رہی, اور اس کے رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے آزاد امیدواروں کی حمایت سے حکومت سازی کے لیے درکار سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے. اور قومی اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 137 اور پنجاب اسمبلی میں 149 ارکان کی ضرورت ہے. یہ عددی کھیل ہے کیا؟ مرکز اور صوبوں میں حکومت بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ ریڈیو نیوز نیٹورک نے ایک تفصیلی رپورٹ اس بارے میں تیار کی ہے. آئیے چلتے ہیں نگہت کے پاس جو ہمیں تفصیل بتائیں گی. جی نگہت.
پاکستان میں جو 25 جولائی کو عام انتخابات ہوئے تھے اس کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن میں حصہ لینے والی پارٹیوں کے انتخابی نتائج مکمل ہونے کے بعد ان کی پوزیشن جو بتائی گئی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اکثریتی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے, اور اب یہ بات واضح ہے کہ وفاق میں اسی کی حکومت ہوگی. الیکشن کمیشن کے جاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 117 نشستوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں سب سے آگے ہے, جبکہ مسلم لیگ نون 63 نشستوں کے ساتھ دوسرے, پاکستان پیپلز پارٹی 43 نشستوں کے ساتھ تیسرے, اور آزاد ارکان 14 نشستوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں, جبکہ ایم ایم اے نے 7, قاف لیگ نے 4 اور ایم کیو ایم نے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. اسی طرح اگر ہم صوبوں کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کسی بھی جماعت کے بغیر اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. دوسری جانب بلوچستان میں نئی سیاسی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی 13 نشستوں پر کامیاب ہوئی اور ایم ایم اے 10, بلوچستان نیشنل پارٹی 9, جبکہ 5 آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے. امکان ہے کہ وہاں پر بی اے پی مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت قائم کرے گی. سندھ میں پیپلز پارٹی 72 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہیں اور یہاں پر دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کے بغیر وہ اپنی صوبائی حکومت بنا سکتی ہے. اور سب سے دلچسپ بات جو ہم پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ پنجاب میں ہے جہاں پر براہ راست نشستیں 297 ہیں, جن میں سے 127 پر مسلم لیگ نون کامیاب قرار پائی ہے, جبکہ 122 نشستوں پر تحریک انصاف کامیاب قرار پائی, اس طرح اس کی دوسری پوزیشن بنتی ہے. تو جو رسا کشی ہے یہاں پر حکومت سازی کے لیے پنجاب میں پوزیشن دونوں جماعتوں کی سٹرانگ ہے, لیکن ان کو ظاہر اکثریت حاصل نہیں اور ان کو اپنے ساتھ دیگر جماعتوں یا آزاد ارکان کو شامل کرنا ہے. اور اس معاملے میں اب یہ کہا جا رہا ہے دونوں جانب سے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہ سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے, لیکن حقیقت ابھی واضح نہیں ہے کہ کون وہاں پر حکومت بنائے گا. تو آپ کو ہم رپورٹ سنوانے جا رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض محسن کی, جس میں انہوں نے عام پبلک اور سینئر صحافیوں سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے. تو آئیے سنتے ہیں.
غیر یقینی موسمی حالات, عوام کی بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی پر بڑھتی بے چینی, سرکاری محصولات اور اخراجات میں بے ہنگم توازن اور حکمران سیاسی پارٹیوں کا کڑا احتساب, ایسے حالات تھے جس میں عام انتخابات ہوئے. نتائج پچھلے انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور عمران پارٹیوں کی کرپشن کے خلاف دھرنے دینے والی تحریک انصاف کے حق میں تو گئے, لیکن صرف اتنے کہ پارلیمانی اعداد و شمار میں یہ تیسرے سے پہلے درجے پر ہی آ سکی. مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے منتخب ارکان کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے اور پچھلے 10 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حکمرانی کرنے والی سیاسی پارٹیوں نے انتخابی نتائج مسترد کر دیے ہیں. اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال اتنی غیر یقینی ہے کہ عام شہری تک تشویش میں مبتلا نظر آتے ہیں.
میرا تعلق کے پی کے سے ہے. وہاں کی تبدیلی انہوں نے جو دی ہے کہ اتنا بڑا ان کو منڈیٹ ملا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے ہو گیا, کون سا جادو چلا ہے کہ جس بندے کے پاس 20 سیٹیں تھی قومی اسمبلی کی اور وہ اب 3 صوبوں میں گورنمنٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں.
نمبر گیم جو ہے عمران خان کے حوالے سے, اس میں تو حالات کافی خراب جا رہے ہیں. اور آرٹیکل 91 کا جو 6-4 ہے وہ کہتے ہیں کہ اب دو تین مرتبہ گنتی کریں اور اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہوا تو دوبارہ الیکشن ہو سکتا ہے. مجھے تو اس میں حالات کافی خراب لگ رہے ہیں.
اگر تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے بات چیت کرتے ہیں, کوئی صلح صفائی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ورنہ آنے والے وقت میں عمران خان کو ایک زبردست اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
کھینچتان کا حکومت بنا بھی لی جائے, وسوسے اور اندیشے کچھ نہیں کرنے دیں گے. سینئر صحافی فیصل رضا خان.
جب بھی اپوزیشن چاہے گی عدم اعتماد لا سکتی ہے. کچھ چھوٹا موٹا فارورڈ بلاک جو 10-15-20 لوگ یہ آپس میں ملائیں گے, اگر ان کے مفادات پورے نہیں ہوتے تو عین ممکن ہے کہ آگے چل کے سال ڈیڑھ سال دو سال کے بعد وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ حکومت گرا. پنجاب کے صوبے میں بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف 129 سیٹیں ہیں, ایک طرف 123 سیٹیں ہیں, ملا جلا کے کچھ سیٹیں بنیں گی جس سے حکومت بنے گی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت گرا کے وہ اپنی حکومت لے آئیں.
27 جولائی کو یعنی عام انتخابات کے 2 دن بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں عام انتخابات کے نتائج رد کرنے, منتخب ارکان قومی اسمبلی کی حلف برداری کی تقریب کا بائیکاٹ کرنے اور نئے انتخابات کے لیے تحریک چلائے جانے پر تقریباً اتفاق ہو گیا تھا. خیریت یہ رہی کہ پیپلز پارٹی اس کانفرنس میں شامل نہیں تھی اور بعد ازاں اس نے ان پارٹیوں کو قائل کر لیا کہ وہ اپنے تمام تحفظات کے باوجود پارلیمان میں جائیں تاکہ تحریک انصاف کی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے. کیسے؟ ماہر پارلیمانی امور الماس حیدر.
میجورٹی کے لیے اگر 270 کے اوپر چکے الیکشن ہوئے ہیں, اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں تو 136 نشستیں جو ہیں ان کو چاہیے. 110 پی ٹی آئی کی اپنی ہیں, 6 MQM کی اگر ملتی ہیں 116, بلوچستان عوامی پارٹی کی 4 اس کی شامل کریں تو یہ 120, پی ایم ایل کیو کی 3 شامل کریں 123, بی این پی کو چھوڑ دیں جی ڈی اے 2, 125 نشستیں یہ بنتی ہیں. اب 13 میں سے یہ کتنے انڈیپینڈنٹس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. 125 اور 13 اگر شامل ہوتے ہیں تو پھر تو ان کی ایک سموتھ جو ہے وہ ٹرانزیشن بن جاتی ہے وہ بڑے آرام سے، یعنی کہ پھر بھی آپ دو نشستوں کے فاصلے سے آپ جو ہے وہ اسمبلی میں اپنی پوزیشن سیکیور کریں گے۔
2010 میں ہونے والی 18ویں ترمیم اور اس کے نتیجے میں ہونے والی صوبائی خود مختاری نے ایک طرح کا سیاسی بھائی چارہ جنم دیا تھا، جسے چیلنج کرتے ہوئے تحریک انصاف نے پہلے تو عوامی نیشنل پارٹی سے خیبر پختونخوا کی حکومت چھینی اور بعد ازاں دھرنوں اور جلسوں سے ہوتی ہوئی عام انتخابات 2018 تک پہنچی۔ اب حکومت بن جائے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ اسے کیسے چلایا جائے۔
دیکھیں، سوالات وہی ہیں جو 2013 کے الیکشن کے بعد پیدا ہوئے تھے، موجودہ الیکشن کے بعد بھی وہی سوالات موجود ہیں۔ یہ دھاندلی ہوئی ہے، ایک 6 مہینے کا دھرنا پارلیمان کے سامنے آ کے انہوں نے دیا، شرح دستور انہوں نے بند رکھی، ان کے ساتھ ایک اور کینیڈین پروجیکٹ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اگر اس مرتبہ یہ جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ ایک جنون جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کے پاس عوامی مینڈیٹ موجود ہے، انہوں نے کام کیا ہے، اگر وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، آپ کی گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ آپ چینج کا ایجنڈا کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، پارلیمان کے اندر بھی اگر آپ حکومت بنا بھی لیتے ہیں نا، تحریک انصاف کے جو اگر حکومت بن جاتی تو سر وہاں پہ قانون سازی اتنی آسان نہیں ہوگی۔
تحریک انصاف کے تبدیلی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے حزب اختلاف کو اعتماد میں لینا ناگزیر ہے۔
اب الیکشن ہے 3، سب سے پہلے تو جو کانٹیسٹ ہوگا وہ تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ رولا پڑے، اس کے اوپر خوب لے دے ہوگی اور اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنا کوئی ممبر جو ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اوپر لے کے آئے۔ اگر یہ آ جاتا ہے تو یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں ہو۔ دوسرا الیکشن ہوگا قائد ایوان کا، تیسرا جو بڑا الیکشن ہے وہ مجموعی طور پہ آ رہا ہے صدارتی الیکشن، کہ جتنی دیر تک آپ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
2018 کے عام انتخابات پاکستان میں حکومتی تبدیلی کی سیڑھی تو بنے ہیں، لیکن ساتھ ہی ملک کو دو راہے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ سیاسی پارٹیاں نیا مساق جمہوریت کار پائیں گی یا پھر ملک کو انتشار کے راستے پر لے جائیں گی؟ ایک ایسا سوال ہے جس میں پاکستان کی سیاست اس وقت لاک ہو چکی ہے۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکومت سازی کے حوالے سے آپ کو ہم نے رپورٹ سنوائی، تو اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے میں یہاں پر ایک خبر شیئر کرتی چلوں آپ کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم کے حلف برداری کی تقریب میں غیر ملکی شخصیات کو مدعو نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان اور سیکرٹری اطلاعات فواد چودھری کے مطابق، چیئرمین تحریک انصاف نے وزیراعظم کی حلف برداری کی تقریب انتہائی سادگی کے ساتھ منعقد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ حلف برداری کی تقریب مکمل طور پر ایک قومی تقریب ہوگی، جبکہ اس سے کسی قسم کے تایوش یا تکلف کا اظہار نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین چند ذاتی دوستوں کو بیرون ملک سے تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کریں گے۔ تو یہ کچھ ہم نے تفصیلات آپ کو بتائیں، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ بھی ہم آپ کو الیکشن 2018 کے حوالے سے ہی سنوا رہے ہیں، جو وائس آف امریکہ کی جانب سے آپ سنیں گے۔ تو بغیر آپ کو انتظار کروائے بہجت کے پاس لے جاتے ہیں، تو بہجت بتائیے اگلی رپورٹ کی تفصیلات۔
شکریہ نگہت، جیسا کہ ابھی نگہت بتا رہی ہیں، ہم بات کرتے آ رہے ہیں، پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی نمایاں رہی، نہ صرف وفاق کی سطح پر بلکہ صوبوں میں بھی پی ٹی آئی کی نشستیں بڑی واضح طور پر سامنے آئیں۔ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی بھی بھرمار رہی، مخالف جماعتوں کی طرف سے تحفظات کا مسلسل اظہار سامنے آ رہا ہے۔ تاہم اس وقت تک کی صورتحال کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہی وزارت عظمیٰ سنبھالتے نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پاکستان کے متوقع وزیر اعظم عمران خان نے سن 2018 کے عام انتخابات میں اپنی جماعت کی نمایاں کامیابی کے بعد پہلی تقریر اور اپنے 22 سالہ سیاسی کیریئر میں بارہا یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے ماڈل پر ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد شریعہ نظام کا نفاذ ہے یا ایک فلاحی ریاست کا قیام؟ یہ سوال ہے۔ ہمارے ساتھی سعدی اسد نے ماہرین کی آراء پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
معروف اسکالر اور تجزیہ کار پروفیسر خورشید ندیم کہتے ہیں کہ عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک ایسی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جیسی مدینہ کی ریاست تھی، تو ان کی مراد قطعاً ایک سخت گیر اسلامی ریاست نہیں، بلکہ وہ برابری اور مساوات پر مبنی ایک فلاحی ریاست کا خواب دیکھتے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
میرے خیال جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی اصلاحی ریاست کو سامنے رکھیں گے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سخت گیر قسم کی شریعہ کو امپلیمنٹ کرنے والی اس سنس میں کہ جو ایک لٹری سنس میں ہوتا ہے اس طرح کی کسی ریاست کا خواب دیکھتے ہیں. میرا اس نظام یہ ہے کہ وہ اصل میں اسی عساق مدینہ کی بنیاد پر ایسی ریاست کا تصور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے مینورٹیز بھی ہیں باقی لوگ بھی ہیں, تو سب کو لے کے ایک مشن اسٹیٹ کی طرز پہ جس میں سب لوگ ایک امت شمار ہوں, سب کی بنیادی رائٹس برابر ہوں جیسے پاکستان کے آئین میں ہے.
پروفیسر خورشید ندیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دنیا کا پہلا باقاعدہ تحریری شکل میں موجود آئین مدینہ ہی کا تھا جو ماڈرن اسٹیٹ کی جانب گویا پہلا قدم تھا, اور کئی ملکوں نے اس ماڈل کی کئی شیکوں کو اپنایا.
عساق مدینہ کا دنیا کو سب سے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن سمجھا جاتا ہے. ریکانسٹیوشنزم اور اس کی ہسٹری تو یونانیوں تک اور پرانے دور میں جاتی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ عساق مدینہ تھا. تو وہ ایک گویا جدید ماڈرن اسٹیٹ کی جو ایک آج کل ہم جانتے ہیں اس کی بالکل آغاز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے کہ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی طرز کی فلائی ممکن بنائیں گے تو ان کے پیش نظر یہی ماڈل ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسٹیٹ بنائی تھی اور یہ سارے طبقات کو ساتھ لے کے چلنے کا آپ نے اعلان فرمایا.
معروف ٹیلی ویژن ہوسٹ اور کالمسٹ سلطان حالی پروفیسر خورشید ندیم سے اتفاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کئی مغربی ممالک میں وہ نظام اور عوام کی بھلائی کے قوانین موجود ہیں جو آج سے صدیوں پہلے مساک مدینہ میں موجود تھے, تو پاکستان میں کیوں نہیں؟
اچھا دیکھیں, ان کی مراد اس سے ہے کہ مدینہ جیسی فلاحی ریاست بنائی جائے, کیونکہ مدینہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھی اور غالباً اسلامی دنیا کی کم از کم پہلی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھی, جس ماڈل کو مغرب نے بھی کئی ممالک سے اپنایا. اس میں وہ چاہتے ہیں کہ مساوات ہو, غریبوں کی حقوق ہو, انصاف ہو, اور سب سے بڑھ کے غربت اور افلاس اور ناخواندگی کو دور کیا جائے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ کی جا سکتی ہیں اگر حکمران وقت ہیں وہ ان کی نیت صاف ہو اور وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ بعض سیاسی جماعتوں کی یہ تنقید کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان کے متوقع وزیراعظم عمران خان کی ریاست مدینہ سے مراد سخت گیر اسلامی ریاست کا قیام ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد ایسی ریاست قائم کرنے کا خواب ہے جس میں تمام طبقوں کو برابری کے حقوق ملیں اور بنیادی ضروریات تک ہر ایک کی رسائی ممکن ہو پائے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو بات ہوگی پاکستان میں الیکشن 2018 کے ہی حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے. پروگرام صدائے جہاں میں بہجت آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ نگہت موجود ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پمپیو نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کو پاکستان کی نئی حکومت کو کوئی ایسا بیل آؤٹ پیکج نہیں دینا چاہیے جس کے فنڈز چین کا قرضہ ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پمپیو نے یہ بات امریکی نشریاتی ادارے CNBC کے ساتھ پیر کے روز ایک انٹرویو میں کہی, اور انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ پاکستان کے ممکنہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا متمنی ہے, لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے کسی بیل آؤٹ کا کوئی جواز نہیں جس سے پاکستان کو دیے گئے چینی قرضوں کی ادائیگی کی جائے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسی غلطی نہ کریں, جو کچھ IMF کرے گا ہم وہ دیکھ رہے ہوں گے. ادھر پاکستان کے نگران وزیر خارجہ عبداللہ حسین ہارون نے امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو کی طرف سے IMF کو پاکستان کو دیے جانے والے بیل آؤٹ پیکج سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا ہے. عبداللہ حسین ہارون کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ IMF اور چین سے متعلق امریکی بیان نامناسب. وہ اسلام آباد میں ہونے والی ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. بات اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کی نئی حکومت کو اقتصادی سطح پر چیلنجز کے درپیش ہونے کی. کیا چیلنج درپیش ہوں گے؟ ریڈیو نیوز نیٹورک نے اسی حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں. نگت کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان سے تفصیل معلوم کریں. جی نگت.
بہت شکریہ بہجت. پاکستان میں جس طرح حکومت سازی کا عمل جاری ہے، ایسے میں اربوں ڈالر کے مالی خسارے اور قرضوں میں جکڑی معیشت کی بحالی کو حکومت کے لیے ایک اہم ترین چیلنج بھی قرار دیا جا رہا ہے. عالمی جریدے بلومبرگ نے نئی حکومت کو درپیش چیلنجز پر ایک رپورٹ جاری کی ہے. رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ معاشی مسائل عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں. جاری کھاتوں کا بڑھتا ہوا خسارہ حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. نئی حکومت کو گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینا ہوگا. رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو فوری طور پر 10 سے 15 ارب ڈالر کی ضرورت پڑے گی، جس کے لیے آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑ سکتا ہے، مگر آئی ایم ایف سے قرضہ لینا کٹھن مرحلہ ہوگا. آئی ایم ایف اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کرائے گا، جس میں نشکاری اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ بھی شامل ہے. عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام سے معاشی ترقی کی شرح متاثر ہو سکتی ہے. دوسری جانب ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا ہے کہ نئی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ٹیکس بیس کا وسیع نہ ہونا ہے، جبکہ بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال بھی بڑا چیلنج ہے. عالمی معاشی ماہرین ملک کو مالیاتی بحران سے نکالنے کے لیے جتنی رقم بتا رہے ہیں، آئی ایم ایف سے اتنا قرض لینا نئی حکومت کے لیے کٹھن مرحلہ ہوگا. اس وقت ملک میں معاشی صورتحال اچھی نہیں. تحریک انصاف کے نو منتخب قومی اسمبلی کے رکن اسد عمر نے بھی کہا ہے کہ حالیہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں 1.5 ماہ میں 6 سے 7 کروڑ ڈالر سے زیادہ زر مبادلہ نہیں ملا، جبکہ پاکستان کو ماہانہ 2 ارب ڈالر خسارے کا سامنا ہے. لہذا ایمنسٹی سے 1.5 دن کا خسارہ بھی پورا نہیں ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس بیل آؤٹ پیکج کے لیے جانا پڑے گا. یہ کچھ ہم نے صورتحال پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کو بتائی. اس وقت اقتصادی ماہرین اس صورتحال کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا تجاویز دیتے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فدا حسین. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
اس وقت پاکستان میں نئی حکومت کے قیام سے قبل ملک کی معیشت کو لے کر مختلف فورمز پر باتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر اکمل حسین کہتے ہیں،
اس وقت جو فوری تکلیف آ رہی ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے. ایکسچینج ریٹ گر رہا ہے، آپ کے ریزروز کریٹیکل لیول پہ پہنچے ہوئے تھے انٹل ریسنٹلی. اس کو فیس کرنا پہلا ہے مقصد، مگر ہم پچھلے 70 سال سے جب دیکھیں اپنی انٹروینشن کی ہسٹری تو ہم صرف فائر فائٹنگ ہی کرتے رہے ہیں. تو جب فائر بجھ جاتے ہیں تو پھر ہم جو میڈیم ٹرم میں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے اس کو نہیں لیتے اور اگلی آگ کا انتظار کرتے ہیں. تو اس دفعہ بہت اچھی ضرورت ہے، اب اچھی لیڈرشپ اگر آئی ہے کہ وہ ان شولوں کے اندر اٹ شوڈ ناٹ ٹیک اٹس آئی آف دا بال. اور وہ بال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنا پڑے گا، اپنے لوگوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا، اور وہی ایک گارنٹی ہے لانگ ٹرم جی ڈی پی گروتھ کی سسٹین کرنے کے لیے. اگر آپ نے جی ڈی پی گروتھ سسٹین کرنا ہے اس کے لیے پروڈکٹیوٹی انکریز، انوویشن بنیاد اس کے عنصر ہیں. تو یہ انوویشن اور پروڈکٹیوٹی انکریز تبھی ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں کو تعلیم دیں اور صحت دیں اور ہنر سکھائیں.
پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممکنہ وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنے ایک بیان میں ملک کے معیشی صورتحال کے متعلق کہا تھا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے امکان کو رد نہیں کر سکتے. اسد عمر کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک اور اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر قیصر بنگالی کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا تمام حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ ان سے کلیئرنس کے بغیر دنیا کے کسی بھی بینک سے کوئی بھی ملک قرضہ حاصل نہیں کر سکتا. تاہم اس حوالے سے ڈاکٹر قیصر بنگالی کو وزارت خزانہ میں آئی ایم ایف کی طرف سے نگراں مقرر ہونے کا خدشہ ہے. ڈاکٹر قیصر بنگالی کے بقول ایسا ہونے کی صورت میں پاکستان کا منتخب وزیر خزانہ بے اختیار ہوگا.
حکومت کا کام ہے کہ بیلنس کس طرح کریں گے اپنے ایجنڈا کو، جو حقیقی سچویشن ہے معیشت کی اس کے ساتھ. نہیں کریں گے تو معیشت بحران میں رہے گی اور یہ ہم مزید شدید بحران ہوتا جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک کنڈیشن یہ بھی ہو کہ ان کا ایک مانیٹر فائنینس منسٹری میں بیٹھا ہوگا اور مانیٹر کر رہا ہوگا، تو ڈی فیکٹو فائنینس منسٹر تو وہی بن جائے گا ہماری طرف سے جو بھی ہو.
جبکہ اس پہلو پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر اکمل حسین کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کو اس قسم کی شرائط ہرگز تسلیم نہیں کرنی چاہیے.
یہ اس قسم کی کنڈیشن بالکل ماننی چاہیے اور نہ میرا خیال یہ حکومت مانے گی. میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ پہلی جینوئنلی پاپولر حکومت آئی ہے جو کہ ایک قسم کی پاپولر موومنٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی پار میں آئی ہے. ٹھیک ہے، ہم لون لیتے ہیں،
ہم لون واپس بھی کر دیں گے, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنے ملک کو بیچ دیں. یہ تو بالکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ہمیں اپنی سوورنٹی مینٹین کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے.
ڈاکٹر قیصر بنگالی کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستانی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ درآمدات اور برآمدات میں عدم توازن اور حکومتی اخراجات کا آمدنی سے زیادہ ہونا ہے.
بنیادی مسائل ہیں, ایک روپی گیپ ہے اور ایک ڈالر گیپ ہے. روپی گیپ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات آمدنی سے زیادہ ریونیوز ہے, اور ڈالر گیپ یہ ہے کہ امپورٹ بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ نہیں ہے. اور یہ دونوں فرنٹ کو ایک ساتھ ٹیکل کرنا ہے. جو ڈالر کرائسس ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. کوئی شارٹ ٹرم حل تو نہیں ہے ان چیزوں کا, لیکن حکومت کے اپنے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ کم کرنا پڑے گا, جس میں سول سروس کے ایکسپینڈیچر ہیں, ڈیفینس کے ایکسپینڈیچر ہیں, اور ٹیکس سٹرکچر جو ہے اس وقت ہمارا, ہم ٹیکس صرف انڈسٹری سے حاصل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انڈسٹری کور کر رہی ہے, وہ ان کا انڈسٹری پہ سب بوجھ کم کرنا پڑے گا. ٹیکس کا امپورٹس جس طرح بڑھی ہیں, ہم نے دروازے کھول دیے ہیں ہر قسم کی امپورٹس کے لیے, اس پہ کافی حد تک ریسٹرکشن لگانی پڑے گی. کم سے کم 20% امپورٹس کم کرنے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر اکمل حسین آمدنی میں اضافے کے لیے ٹیکس بڑھانے کے بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. تاہم اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے.
ٹیکس ریٹ بڑھانے سے آپ کی اوور آل انویسٹمنٹ کا انسینٹیو کم ہو جائے گا. آپ بالکل اور نہیں بڑھ رہے ہمارے, اور جو درمیانی درجہ کا اور غریب درجے غریب لوگ ہیں, سب سے زیادہ بھار انڈائریکٹ ٹیکسز کا ان کے اوپر پڑتا ہے. بالکل ہرگز نہیں ہمیں ٹیکس ریٹس بڑھانے چاہیے, بلکہ کم کرنے چاہیے. ٹیکس نیٹ بڑھانے کی ضرورت بالکل ہے. وہ اصل میں ٹیکس ہے ابھی تک اس لیے نہیں بڑھا, کہتے تو رہے ہیں سارے بڑھاؤ بڑھاؤ, مگر نہیں بڑھا کیونکہ ایک بنیادی پرابلم ہے جو سوشل کانٹریکٹ ہے نا بٹوین سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ,
جی
اس کے اندر بڑا مسٹرسٹ آ گیا لوگوں کا. لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو ہم جیب سے نکال کے پیسے دیں گے وہ ہماری بہتری, غریبوں کی بہتری کے لیے استعمال ہوگا. وہ کو یہ خدشہ ہوتا ہے, اور وہ درست بھی سوچتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس ریونیوز ہیں وہ حکومت کے سینئر افسران اور سیاستدان اور پالیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے اوپر خرچنا شروع ہو جاتے ہیں عیاشیوں کے اوپر. تو اس لیے یہ اب ایک نیا اعتماد قائم کرنا بہت ضروری ہے ریاست اور معاشرے کے درمیان. تو جب یہ ہو جائے گا, جو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ حکومت جو ہے یہ انسانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے, تو آپ پھر دیکھیں گے کہ بہت ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
پاک امریکہ تعلقات کی بہترین وضاحت کرتے ہوئے رولر کوسٹر کا تصور ذہن میں آتا ہے. افغانستان کے تناظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اہم بھی ہیں. پاکستان کے رول کو نظر انداز کرنا مشکل بھی ہے, لیکن امریکہ کی طرف سے پاکستان پر ڈو مور یا زیادہ کارکردگی کا مطالبہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا ہے, اور امریکہ کے پاکستان کی طرف سے دہشت گردوں سے نمٹنے کی حکمت عملی کے بارے میں تحفظات بھی رہے ہیں. اب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی متوقع حکومت اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے دونوں ملکوں کے تعلقات کی جہت کیا ہوگی؟ واشنگٹن میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر شجاع نواز کہتے ہیں کہ پاکستان میں نئی حکومت کے آنے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو نئی سمت پر ڈالنے کے لیے دونوں ملکوں کے پاس ایک موقع ہوگا. ہمارے ساتھی ندیم یعقوب کے ساتھ ایک انٹرویو میں شجاع نواز نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پامپیو کی جانب سے پاکستان کے لیے کسی متوقع بیل آؤٹ پیکج کی مخالفت کرنا قبل از وقت ہے. مزید تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موقع ہے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے ایک نئی ٹیم ہوگی کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر کیے جائیں, اور اس کی جو سمت ہے وہ بہتر اس لیے ہوگی کیونکہ اس سے زیادہ بدتر تعلقات نہیں ہو سکتے. اب پچھلے 2-3 سال سے کوئی فنانشل اسسٹنس نہیں جا رہی تھی, ملٹری سپلائز بند ہوئی ہوئی تھی, اور یہ اس وقت جب کہ پاکستان ابھی بھی نان نیٹو ایلائے کہلایا جاتا ہے.
عمران خان کے بارے میں جو تاثر ہے, اور وہ بارہا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں, ان کے جو ریلیجس وہاں پہ مذہبی پارٹیاں ہیں یا عسکریت پسند, ان کے بارے میں ان کا ایک سمپتھیٹک پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا, ان کا جو ریٹورک رہا ہے وہ اینٹی امریکہ رہا ہے, جو امریکہ کے بارے میں کوئی اچھے ان کے ویوز نہیں ہیں تعلقات کے حوالے سے. کیا وہ چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, آپ جب کہ وہ وزیر اعظم ہو جائیں گے؟
اب ظاہر ہے کہ ذمہ داری جب ان پہ عائد ہوگی وزیر اعظم کے عہدے کی, تو ان کے خیالات بھی ایک اور سطح پہ پہنچ جائیں گے, وہ ذاتی خیالات نہیں ہوں گے, وہ کامنٹری جو ہوگی وہ ملک کی طرف سے ہوگی, وہ صرف عمران خان کی ذاتی کامنٹری نہیں ہوگی. اور بہت سی چیزیں جو وہ کہتے تھے ان کی تنقید بھی بجا تھی کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ اوپر نیچے جاتے ہیں, اور امریکہ نے جب ہماری مدد کرنی تھی نہیں کی. امریکہ کو بھی ایسے شکوے کافی تھے اور اب بھی ہیں کہ پاکستان کرتا کچھ ہے, کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے, خاص طور پہ طالبان لیڈرشپ کے بارے میں یا حقانی گروپ کے بارے میں. سب سے بڑی جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے خطے میں تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے, پاکستان کی اپنی اقتصادی حالت بہتر کرنی پڑے گی. جب وہ بہتر ہوگی اور پاکستان کی سیاست بھی پھر بیلنس میں آ جائے گی, پھر امریکہ کے ساتھ آپ ٹھیک طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں.
امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں مائیک پومپیو, انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے اپنا ایک بیان دیا سی بی ایس کے ساتھ انٹرویو میں, جس میں انہوں نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دے, اس کی مخالفت کی ہے. کیا امریکہ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے آئی ایم ایف کو اور مالیاتی اداروں کو؟
بالکل, اس لیے کہ امریکہ کا سب سے بڑا حصہ ہے ان اداروں میں, ورلڈ بینک, عالمی بینک جو ہے, یا نیشنل مانیٹری فنڈ, یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک. یہ تین بینکس ہیں جس میں امریکہ کا کوٹا یا شیئر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈوانس میں ایسا پتہ کھیلنا ذرا ٹھیک نہیں بیٹھتا امریکہ کی طرف سے, اس لیے کہ پاکستان کے ہاتھ میں بھی پتے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ جب تک افغانستان کی جنگ جاری رکھیں گے آپ کو ہوائی کنیکشن چاہیے ہوگا, اور وہ ایئر لائن آف کمیونیکیشن یا اے لاک جو ہے وہ پاکستان نے آج تک نہیں بند کیا. اگر پاکستان اس کو بند کر دے تو امریکہ وہ جنگ نہیں لڑ سکتا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ بات چیت ہونی چاہیے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جو دھمکی دی ہے, اگر مائیک پومپیو کا یہ مقصد تھا کہ اس سے پاکستان پہ کچھ اثر ہوگا, تو شاید یہ ٹھیک نہ بیٹھے پاکستان.
بہت شکریہ شجاع صاحب ہمیں وقت دینے کا.
جی, الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو کچھ بات ہو جائے خواجہ سراؤں کے حوالے سے. ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس بارے میں ہم ذکر کرتے رہے ہیں, تو آج بھی اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے. ہمارے سامعین جانتے بھی ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں جو 7 ٹرانسجینڈر نے حصہ لیا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب قرار نہیں پائے, لیکن اچھی بات یہ لی جا رہی ہے بہجت کی کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں اتنی تعداد میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی, جن کو خواجہ سرا کمیونٹی کہا جاتا ہے, انہوں نے حصہ لیا, اور ایک باقاعدہ اس پروسیس کے ذریعے ان کو پتا چلا کہ کیسے گارمنٹس بنتی ہیں. ابھی وہ پر امید ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشنز ہوں گے, بلدیاتی چاہے یا قومی اسمبلی کے, تو وہ بھرپور انداز میں مقابلہ کریں گے. تو اسی حوالے سے آپ کے پاس ایک زبردست رپورٹ ہے, آپ بتائیں گی کیا ہے تفصیلات اس رپورٹ کی؟
جی بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں, اور ہمارے اسی پروگرام میں اس حوالے سے ہم بہت ساری رپورٹیں پیش بھی کرتے آئے ہیں. اور یہ بات بڑی خوشگوار ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں اب ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا ایک رول نظر آنے لگا ہے. کچھ دن پہلے مجھے یاد ہے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک ایسے اسکول کی بھی بات کی تھی, اور اس طرح کچھ اور فلاحی اور سماجی کام ہیں جس میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, جس سے یہ پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ سماج میں ان کا ایک اپنا مقام ہے, اور اگر ان کو موقع دیا جائے تو یہ بھی اپنے آپ کو بہتر طور پر, اپنی کارکردگی کے حوالے سے بہتر طور پر, بہتر انداز میں متعارف کرا سکتے ہیں معاشرے کے اندر. تو اس سال پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں, جیسا کہ نگہت نے بتایا, پہلی بار ٹرانسجینڈرز نے, جنہیں خواجہ سرابی کہا جاتا ہے, حصہ لیا, لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے قومی اسمبلی کے این اے 53 سے انتخاب میں حصہ لینے والے ٹرانسجینڈر ندیم کاشش نے کہا کہ ان کی کمیونٹی کے امیدواروں کے لیے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں تھا. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ وہ پہلی بار انتخابات میں حصہ لے رہے تھے اور انہیں کسی طرح کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا. پھر اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے انہیں ٹکٹ بھی نہیں دیا, جبکہ ان کے پاس انتخابی مہم چلانے, بینرز پوسٹ کرنے, جلسے کرنے, یا ووٹروں کے پاس پہنچنے اور انہیں پولنگ اسٹیشنوں تک پہنچانے کے لیے وسائل بھی نہیں تھے اور انہیں گھر گھر جا کر پیدل کنویسنگ بھی کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ٹرانسجینڈر امیدواروں کی ناکامی کو ناکامی کے طور پر نہیں بلکہ اس انداز میں ایک جیت سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار انتخاب میں حصہ لے کر قومی اور بین الاقوامی سطح پر میڈیا تک رسائی حاصل کی اور اپنی کمیونٹی کے وسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نمایاں قدم اٹھایا۔ آئیے انہیں سے بات چیت آپ کو سنواتے ہیں جو یاسمین جمیل نے ان سے انٹرویو کیا ہے اور رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
این اے 53 اسلام آباد سے انتخاب میں حصہ لینے والے ندیم کشش سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ انتخابات میں اس بار خواجہ سراؤں نے کامیابی کیوں نہیں حاصل کی تو ان کا جواب تھا،
ہم کامیاب کیسے ہو سکتے تھے، ہمارا بیک گراؤنڈ بھی پولیٹیکل نہیں تھا، کوئی سیاسی تعاون بھی کسی کا حاصل نہیں تھا، اور ہم نے پہلی دفعہ یہ اسٹیپ اٹھایا تھا جو 70 سال کی دہائی میں پاکستان میں ابھی تک نہیں اٹھا تھا، تو ہم نے یہ کوشش کی اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے کہ لوگوں کے اندر ہمارا میسج گیا، انٹرنیشنل لیول پہ ہماری ایک بات نکلی اور پہنچی اور لوگوں نے سن، یہی ہماری جیت کی سب سے پہلی کامیابی تھی، ہم اس کو اپنی ہار نہیں سمجھتے، ہم اس کو اپنی جیت سمجھتے ہیں۔
خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کوشاں ایک ادارے بلیو وینز کے سربراہ قمر نسیم نے ان انتخابات میں خواجہ سراؤں کی شرکت ہی کو ایک کامیابی قرار دیا اور ان کی ناکامی کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
کسی پارٹی نے ان کو نہ سپورٹ کیا، دوسرا یہ کہ خواجہ سرا عموماً جتنے بھی خواجہ سرا ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی کیمپینز کو چلا سکیں، ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے خواجہ سراؤں نے ان کی، اور اس ڈور ٹو ڈور کیمپین کے نتیجے میں وہ اتنا ہی کر سکے کہ نہ صرف یہ کہ کچھ توجہ حاصل کر سکیں بلکہ خواجہ سراؤں کے پاکستان میں جو مسائل ہیں اس کو بھی جو ہے وہ اجاگر کر سکیں، کینڈیڈیٹس کو اپنے جو ان کی کیمپیننگ تھی اس کے حوالے سے جو عوامی اور جو میڈیا کی پذیرائی ملی ہے وہ بذات خود ایک دعوت ہے، وہ بذات خود ایک سکسیس ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں یا جو 4-5 سال بعد آنے والے انتخابات میں انہیں کس حکمت عملی سے کام لینا ہے۔
قمر نسیم نے کہا کہ اس بار پہلی بار خواجہ سراؤں نے ووٹرز کے طور پر اور آبزرورز کے طور پر الیکشن میں شرکت کی، لیکن ان کا شکوہ تھا کہ کئی پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ کا عملہ خواجہ سراؤں کی شرکت کے حوالے سے پوری طرح سے آگاہ یا تربیت یافتہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے خاص طور پر خیبر پختونخوا میں انہیں مشکلات اور عام لوگوں کی جانب سے تضحیک کا سامنا ہوا۔ ان کی یہ شکایت جب ہم نے الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا کے ترجمان سہیل احمد تک پہنچائی تو ان کا جواب تھا،
یہ بات تو اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہمارا عملہ تھا ان کو تربیت نہیں دی گئی تھی، تربیت کے دوران ان کو بعض چیزیں مارجنلائز گروپ جو تھے اس حوالے سے کافی سینسٹائز کیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ پولنگ اسٹیشن میں عملہ یا اس طرح کی لوگ ان کو ایک فن کے طور پر لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ادر وائز بھی مطلب یہ کنڈیم اور مذمت بھی کرتے ہیں اس کے اگر انہوں نے کسی نے کیا ہے، لیکن اس وقت تک انہوں نے یا کسی طریقے سے ہمیں رپورٹ وہ کر دیتے یا ہمارے پاس کمپلینٹ فائل کر دیتے تو ہم اسی وقت اس پہ ایکشن لیتے ہیں، اور اس طرح ہم نے کیا ہے۔
ندیم کشش نے جو خواجہ سراؤں کی ایک این جی او سفر کے چیئرمین ہیں، خواجہ سراؤں کے آئندہ لائے عمل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا،
جی اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے، ہم اس کو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے، اس وقت تک ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایک پارٹی اناؤنس کر دیں اور اس میں ٹرانسجینڈر کی وہ تمام سیٹوں کے اوپر ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کریں، جس میں کونسلر لیول پہ ایک بلدیاتی انتخابات 2 سال کے بعد ہونے والے ہیں، اس میں پورے پاکستان میں گلی محلے میں کیونکہ یہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے اس میں ان شاء اللہ ہو جائیں گے۔
خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کوشاں ادارے بلیو وینز کے سربراہ قمر نسیم نے کہا کہ اس بار انتخابات میں خواجہ سراؤں کی شرکت نے انہیں بہت کچھ سکھایا ہے اور امید ہے کہ وہ 2 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ان تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی میدان میں مزید آگے بڑھ سکیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام صدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سزائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے بہجت اور نگہت آپ کو. اب ہم کچھ سیاسی سماجی اور قومی امور کی طرف سے نکلیں تو آئیے اب صحت کے شعبے کی طرف چلتے ہیں. آج بھی بہت اہم موضوع منتخب کیا ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ہیپاٹائٹس کا, جو کہ پاکستان میں اس کی شرح بے حد پریشان کن حد تک زیادہ ہے. جگر کی سوزش یا ورم کی وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے. کئی اسباب اور وجوہات ہیں ہیپاٹائٹس کے عارضے کی, لیکن بعض اوقات ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہوتا. پھر بھی کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں. اس میں تھکاوٹ ہے, بھوک کا کم ہو جانا ہے, پیٹ درد ہے, متلی کی شکایت ہے, اسہال ہے, جوڑوں میں درد ہے, یہ کچھ ایسی علامتیں ہیں. اس طرح کی کوئی صورت آپ کے سامنے ہو یا آپ کے کسی جاننے والے کو ہو تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ مشورہ ضرور کیجیے. آئیے نگہت سے مزید معلومات لیتے ہیں کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اس رپورٹ میں کیا تفصیل ہے. جی نگہت,
آپ نے جس طرح ذکر کیا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے, تو یہاں پر کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے بتاتی چلوں بہجت. عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں ہیپاٹائٹس بی کے 2 ارب سے زائد مریض ہیں, جبکہ ہیپاٹائٹس اے کے 14 لاکھ سے زائد مریض موجود ہیں. اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس ڈی کے 15 کروڑ سے زائد متاثرین ہیں. ان سب مریضوں کی تعداد میں 10 لاکھ افراد کے سالانہ کے حساب سے اضافہ بھی ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کے ہی مطابق دنیا بھر میں روزانہ 4,000 کے قریب افراد اس مرض کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, جبکہ سالانہ یہ شرح 10 لاکھ سے زائد ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان ہیپاٹائٹس کے مریضوں کا شکار دوسرا بڑا ملک ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں ہر سال 1.5 لاکھ سے زائد افراد اس موذی مرض کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی صرف 2 اقسام بی اور سی کے ہی 1.5 کروڑ مریض موجود ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگوانے کا رجحان کم ہے, یہی وجہ ہے کہ اس مرض کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے. طبی ماہرین کے مطابق ہیپاٹائٹس کے مرض سے بچنے کے لیے احتیاط ہی بہترین طریقہ ہے, جس سے آپ خود کو اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں. ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال, گندا پانی, غیر معیاری اور ناقص غذا ہیپاٹائٹس کا سبب بننے والی بڑی وجوہات ہیں. ہیپاٹائٹس کے مرض کے حوالے سے طبی ماہرین کیا کہتے ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی روک تھام کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئے ہیں ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ہیپاٹائٹس بنیادی طور پر جگر کی سوجن کو کہتے ہیں, جو جگر کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے. انسانی جسم میں عام طور پر ہیپاٹائٹس مخصوص قسم کی وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے. اس مرض کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہاسپیٹل میں کنسلٹنٹ گیسٹرو انٹرولوجسٹ ڈاکٹر محمد صالح کہتے ہیں,
ہیپاٹائٹس کا ورڈ جو ہے یہ 2 لفظ سے بنا ہے, یعنی لیور کا انفلمیشن, سوزش. اس سوزش کو گرمی کے ساتھ نہ جوڑا جائے, یہ جگر کی گرمی بالکل نہیں ہے. جس طرح ٹانسلائٹس ہوتا ہے یعنی ٹانسل کی انفلمیشن, اس طرح لیور کے جو سوزش یا انفلمیشن ہو تو ہیپاٹائٹس کہلاتا ہے. کئی وجوہات ہوتی ہیں اس کی, سمپل کیمیکلز سے ریلیٹڈ ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے, کوئی ایکسپوجر ہے. اس کے علاوہ جو مین ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ کہ جی وائرسز سے ریلیٹڈ ہو, ادروائز ویسے بہت سارے بیکٹیریا ہیں جو کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بائی برتھ چیزیں ہوتی ہیں کنجینیٹل, کچھ آٹی امیون کہلاتی ہے, یعنی باڈی کے سیلز ایک دوسرے کو جب ڈسٹرائی کرتے ہیں تو وہ بھی ہیپاٹائٹس ہوتا ہے.
ہیپاٹائٹس کی عام طور پر 5 اقسام ہیں, جن میں ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, ڈی اور ای شامل ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی کون سی اقسام سب سے زیادہ عام ہیں؟ اس حوالے سے ڈاکٹر محمد صالح نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا,
بی اور سی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں سی زیادہ, بی کم ہے. شاید اس کے کئی سارے وجہ ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی بھی پاکستان کے مختلف ایسے علاقے ہیں جس میں ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ بی کے مریض ہیں, جیسے سندھ میں بہت زیادہ ہے. پر ہمارے ملک میں اوور آل, اگر میں ابھی 2-3 سال پہلے پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل نے ایک پراپر سروے کیا تھا تو اس کے مطابق ہمارا جو سی کا ایکسپوجر ریٹ ہے یا پریویلنس ہے وہ 4.5 ہے, جو سب سے زیادہ ریلائبل ہے, اور بی کا جو ہے وہ اراؤنڈ 2.5, تو آن ایوریج یہ تقریباً 7% ہو جاتا ہے.
پولی کلینک ہسپتال میں ماہر امراض معدہ و جگر ڈاکٹر محمد عمر بتاتے ہیں کہ ملک میں عام طور پر پایا جانے والا ہیپاٹائٹس وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے.
ہیپیٹس جو ہے یہ وائرس سے چونکہ پھیلتا ہے, آلدو اس کی کئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جیسے دوائیاں ہیں, شراب ہے, لیکن پاکستان میں 95% جو کیسز ہیں وہ ہیپیٹس کے وائرس سے ہوتے ہیں. جو اے اور ای ہے اس کو ہم ایک گروپ کہتے ہیں, کیونکہ اس جو اے اور ای ہے اس کے پھیلنے کا طریقہ عام طور پہ پانی ہے, کھانے پینے کی اشیاء ہے, مکھیاں ہیں, اس کے علاوہ کنٹامینیشن دوسری چیزوں کی جن کا تعلق جو ہے وہ خوراک کے ساتھ. یہ عام طور پہ اسی برسات کے موسم میں, گرمیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں جو کھلے مشروبات پڑے ہوتے ہیں ان پہ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں, جتنی چیزیں جن کو انکورڈ ہوتی ہیں اور ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ کنٹامینیٹ ہو جاتی ہیں. اور پانی کی کنٹامینیشن ہے, جب بارش ہوتی ہے تو جو سیوریج کا پانی جو ہے وہ ڈرنکنگ پائپس میں مل جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہیپٹائٹس اے اور ای ہوتا ہے یا موسمی ارکان ہوتا ہے. جو ہیپٹائٹس بی ہے وہ پانی سے نہیں پھیلتا, یہ مس کانسیپٹ ہے, یہ عام طور پہ خون سے ہوتا ہے. اور اس کے پھیلنے کے عام طور پہ 4-5 طریقے ہیں, جن میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیکے لگواتے ہیں, اور ٹیکے خاص کر اس سرنج سے لگایا جاتا ہے جو کیسے پہلے مریض پہ استعمال ہوئی ہوتی ہے جس میں ہیپٹائٹس بی اور سی کا وائرس ہوتا ہے, تو پھر وہ دوسرے مریض کے جسم میں بھی داخل ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر محمد عمر نے ہیپٹائٹس کے علاج و معالجے پر بات کرتے ہوئے حفاظتی ٹیکوں کے کورس کو اہم قرار دیا.
جو ہیپٹائٹس بی ہے اس کی تو فاسٹی ٹیکے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اس کے فاسٹی ٹیکے لگوانے چاہیے. دوسرا جو ہے کہ علاج کے لیے آپ کو بی کے لیے تو گولیاں موجود ہے, بغیر ٹیکوں کے علاج ہو جاتا ہے, اور سی کے لیے ابھی تک ٹیکے کوئی فاسٹی ٹیکا اس کے لیے نہیں ہے, لیکن اس کا علاج بھی 70-80% لوگوں میں ممکن ہے. اور اس کے لیے انٹرفرون کے انجیکشن جو مختلف قسموں کے ہیں, جس میں پیگلیٹڈ انٹرفرون بھی ہے اور ریباورین گولیاں 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک لینا ہوتا ہے, تو اس سے عام طور پہ 80% مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
ہیپٹائٹس سے بچاؤ کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد صالح کہتے ہیں,
بلڈ پروڈکٹس جو باقی لگتے ہیں, باڈی پیرسنگ, ٹیٹوئنگ, گاؤں کی ہو یا دوسرے ہوں, تو یہ جب آپ جب بھی کریں وہ سٹرلائز قسم کی چیز پہ ہو, وہ اگر وہ کسی اور کی نہ ہو, وہ آپ کے لیے یوز ہو پھر ختم ہو. ہاں, سیکنڈ چیز, ہسپتالوں کو بھی جو گورنمنٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, ان کے لیے بھی یہ جو مختلف ڈرپس, انجیکشن, نیڈلز کے ڈسپوزلز کے طریقے ہونے چاہیے, پراپرلی اس کو بھی ڈسپوز آف, تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ایکسیسیبل ہی نہ ہو. آپ نے دیکھا ہے کچرے سے لوگ اٹھاتے ہیں.
پاکستان میں ہیپٹائٹس کے مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. طبی ماہرین اس کی بڑی وجہ صحت و صفائی کی ناقص صورتحال اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی کو قرار دیتے ہیں. ماہرین کے مطابق احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر اس مہلک مرض سے بچا جا سکتا ہے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی, ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا پروگرام سدائے جہاں. پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ شعبہ ہے انٹرٹینمنٹ کا. پہلے ہم آپ کو کوک اسٹوڈیوز کے بارے میں کچھ بات آپ سے کرتے ہیں کہ پاکستانی میوزک میں بہت تجربات ہوتے ہیں, لیکن جو شہرت اور مقبولیت کوک اسٹوڈیوز کے حصے میں آئی ہے وہ موسیقی کے کسی دوسرے پروگرام کو حاصل نہیں ہوئی. اب کوک اسٹوڈیوز کے سیزن 11 کی شروعات ہوا چاہتی ہیں اور اس کی ایک جھلک سامنے آتے ہی ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے ہیں, اور اس کی وجہ کوک اسٹوڈیوز میں پیش کی جانے والی خواجہ سراؤں کی جوڑی نغمہ اور لکی ہے, سبھی سے منفرد اور قابل تعریف تجربہ بھی قرار دے رہے ہیں. اور اسی سیزن 11 کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں, جس میں ایسے دو ماہر افراد کے انٹرویوز شامل ہیں جو کوک اسٹوڈیوز ایکسپلورر پروجیکٹ کے کرتا دھرتا بھی ہیں. یہ رپورٹ تیار کی ہے گلرخ نے, آئیے آپ کو سنوائیں.
واہ واہ گزرانے او فقیرہ دا, واہ واہ گزرانے او فقیرہ دا, واہ واہ گزرانے.
پاکستان بھر میں کوک اسٹوڈیو کی موسیقی سے کون واقف نہیں, یہ پاکستان کی میوزک انڈسٹری کی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. کوک اسٹوڈیو پرانے لوک اور مقبول گیتوں کو نئے انداز میں پیش کر رہا ہے. سامعین، کوک اسٹوڈیو کا آغاز 2008 میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی وساطت سے کیا گیا، جس میں ملک بھر کے مشہور اور نامور گلوکاروں نے اپنے آوازوں کا جادو جگایا۔ تاہم حال ہی میں کوک اسٹوڈیو ایکسپلورر پاکستان کے نام سے سیزن 11 کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد ملک کے دور دراز علاقوں میں موجود گمنام فنکاروں کو متعارف کرانا ہے۔
Coke Studio invites you on a journey to dive deeper and explore our cultural DNA. In this brand new module of Coke Studio, we discover music stories across Pakistan.
Coke Studio Explorer کے پروڈیوسرز علی حمزہ اور زہیب قاضی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوک اسٹوڈیو ایکسپلورر 10 برسوں کے بعد ایک نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ علی حمزہ کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی گمنام آوازوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔
اس میں ہم نے پاکستان کے خاص طور پر ہڈن ٹریجرز جیسے آپ کہتی ہیں ان کو جا کے ایکسپلور کیا۔ ہم سندھ میں گئے، ہندون سندھ میں گئے، اور وہاں پہ ہندو بہن اور بھائی وشنو اور شمو بھائی کے نام سے ان کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کیا۔ پھر ہم گئے بلوچستان۔ بلوچستان میں ایک خاص گانے کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں نرسر گائکی کا انداز ہوتا ہے، اس میں ایک بین اور ایک بھاری آواز مل کے پرفارم کرتے ہیں، تو وہ اس خاص آرٹ کو جا کے ہم لوگوں نے بلوچستان میں جا کے ایکسپلور کیا۔ پھر ہم چترال گئے، تلاش گئے، تلاش میں جا کے ہم نے دو ینگ تلاشی گرل جو جن میں سے ایک نے اپنا نام آریانہ گل رکھ کے فارسی گل سے آریانہ اعظم رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ ایک راک اسٹار پاپ اسٹار بننا چاہتی ہیں، ان کی ڈریم ہے، ہم نے ان کو ڈسکور کیا اور انہوں نے تو ہمارے شو کو چار چاند لگا دیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم کشمیر بھی گئے، وہاں پہ ہمیں الطاف میر اور قصا میر کا ایک بینڈ ملا جو خاص کشمیری زبان میں چاہتے ہیں، اور کشمیری ایک ایسی زبان ہے جو ہم لوگوں نے پاکستان میں سالوں سے رہتے ہوئے بھی کئیوں نے اس کو نہ جانا نہ اس کو ایکسپلور کیا، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کے لیے بہت ایک بیوٹیفل مومنٹ آف ڈسکوری تھا۔ اور رشتہ کر کے ہم لوگوں نے وہی ڈسکوری ماڈل کے لیے آج کو درج کیا، اور اب ہم نے ریسنٹلی ایک کوک اسٹوڈیو کا آرٹسٹ ریویل کیا ہے، گانا ہے ہم دیکھیں گے۔
جبکہ زہیب قاضی کا کہنا ہے کہ ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا اور ہمیں بہت زیادہ اچھی آوازیں ملی ہیں،
بہت زبردست۔ ان کے پاس میرے خیال سے ہم شہری لوگوں سے زیادہ بہتر کہانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں، ان کے پاس آئی تھنک وزڈم زیادہ ہوتی ہے، اور آف کورس ان سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، سادگی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، مختلف کلچرز کے بارے میں تھوڑی اپنائیت فیل ہوئی، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اپنے گھر سے بہت دور ہیں، حالانکہ ہم بہت ہی میلوں دور تھے، لیکن کافی اس کے اندر محسوس یہی ہو رہا تھا کہ ہم کہیں قریب نہیں گئے ہوئے۔
جو لوح ازل میں لکھا ہے
تو نگہت، آج اس سے پہلے کہ خبریں سنوائیں، میں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس پہلے ہی کافی چیزیں انٹرٹینمنٹ میں، تو میں خبروں سے ذرا الگ ہو جاتی ہوں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ شوبز راؤنڈ اپ جو ہے اس میں آج آپ کیا کیا خبریں ہمیں سنوا رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ بہجت، میرے پاس صرف ایک خبر ہے، خبر ضرور شیئر کروں گی، اس کے بعد ہم اپنے سامعین کو شوبز راؤنڈ اپ سنوائیں گے۔ بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان نے بھی باقاعدہ شوبز انڈسٹری میں قدم رکھ لیا ہے۔ سہانا نے اپنے کریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کر دیا ہے اور مشہور فیشن میگزین کے سرورک پر سہانا کی تصویر بھی شائع ہوئی تھی۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 18 سالہ سہانا نے گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے والدین کے ساتھ بالی ووڈ کی پارٹیز میں شرکت کرنا شروع کی تھی اور اس وقت ہی سے ہی وہ خبروں میں ان تھیں، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ جلد شو بز میں قدم رکھنے والی ہیں۔ تاہم یہ تنقید بھی کی جاتی رہی کہ سہانا ابھی بہت ہی کم عمر ہے اور ان کے والدین بہت جلدی انہیں انڈسٹری میں لے کر آ رہے ہیں۔ سہانا اس وقت گریجویشن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور بہت جلد ان کی گریجویشن مکمل ہونے والی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر کے ساتھ ہم شوبز راؤنڈ اپ کی طرف چلیں گے۔ شوبز راؤنڈ اپ میں بھی آج ہم نے آپ کے لیے زبردست خبروں پر اور موویز کے ٹریلرز پر مبنی شوبز راؤنڈ اپ تیار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے محمد اویس نے یہ شوبز راؤنڈ اپ تیار کیا ہے، تو آپ کو یہ سنواتے ہیں۔
ایکشن سے بھرپور فلموں کے مداح ہو جائیں تیار، کیونکہ ہالی ووڈ کی نئی ہارر سائنس فکشن فلم وینم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
یو شوڈ بی ایکسٹریملی افریڈ۔ تھینک یو فار برنگنگ اس کلیکٹیولی ٹو دس مومنٹ۔ اٹ از اے مومنٹ۔
اس فلم میں ہالی ووڈ کے مشہور اداکار ٹام ہارڈی ایک بار پھر ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ ایکشن سے بھرپور یہ فلم 5 اکتوبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ خوف اور دہشت کی علامت تصور کیے جانے والی دیو ہیکل شارک کی دہشت پر مبنی ہالی ووڈ کی نئی سائنس فکشن ایکشن فلم دی میک کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
We have the discovery of a lifetime. We've all believed the Mariana Trench was the deepest place on earth. But we encountered a completely new world.
اس فلم کی کہانی گہرے سمندر میں ریسکیو پروگرام کا حصہ ایک ایسے جانباز کے گرد گھوم رہی ہے جو 70 فٹ کی دیو ہیکل شارک کا سامنا کرتا ہے اور اس کے حملے سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ خوفناک شارک کے نشانہ بننے سے بچنے والا یہ ریسکیو اہلکار گہرے سمندر میں جانے سے خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ فلم کی کاسٹ میں ہالی ووڈ کے مشہور اداکار جیسن سٹیتھم مرکزی کردار میں جلوہ گر ہوں گے۔ فلم رواں برس 10 اگست کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بالی ووڈ اداکارہ کرینہ کپور سلمان خان کے مد مقابل فلم بھارت کا حصہ بن رہی ہیں۔ کرینہ کپور کو پریانکا چوپڑا کی جگہ فلم کی کاسٹ میں شامل کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اداکارہ پریانکا چوپڑا اور سلمان خان 10 سال بعد ایک ساتھ فلم بھارت میں نظر آنے والے تھے۔ اداکارہ نے فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے قبل ہی چھوڑ دی، جس کے بعد اس کردار کے لیے نئی اداکارہ کی تلاش تھی، اور اس تلاش کے حوالے سے میڈیا میں کترینہ کیف سمیت کئی نام سامنے آ رہے تھے، لیکن کرینہ کپور کا نام فائنل کر لیا گیا۔ سلمان خان اور کرینہ کپور کی جوڑی اس سے قبل فلم کیونکہ، باڈی گارڈ اور بجرنگی بھائی جان میں کام کر چکی ہیں۔ یاد رہے کہ فلم بھارت اگلے سال عید پر ریلیز ہوگی۔ ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم اے ایکس ایل کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ اس فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان بائیکر کے گرد گھوم رہی ہے جو ایک ملٹری روبوٹ سے دوستی کر لیتا ہے اور اسے خود سے جدا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایکشن سے بھرپور یہ فلم 24 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار انیل کپور اور ان کی صاحبزادی سونم کپور حقیقی زندگی کے بعد فلمی دنیا میں بھی باپ بیٹی کے کردار میں نظر آئیں گے۔ فلم ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا میں انیل کپور اور سونم کپور پہلی بار سلور سکرین پر ایک ساتھ کام کریں گے، جبکہ یہ فلم 2019 میں ریلیز کی جائے گی۔
ٹرو لو کے راستے میں کوئی نہ کوئی سیاپا ہوتا ہی ہوتا ہے، اگر نہ ہو تو لو سٹوری میں فیل کیسے آئے گی؟
لنگ جانی ہے مر جانی نا کہنی جو تھی کہہ دے وہ۔
دہشت اور خوفناک مناظر سے بھرپور ہالی ووڈ سپر نیچرل تھریلر فلم سلینڈر مین کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔
Okay, Twitter poll. If you could stay one age forever, what would it be?
What about the age we are right now?
Seriously?
Sometimes I wish we could just get out of this stupid town together.
اس فلم کی کہانی ایک ایسی پراسرار مخلوق کے گرد گھوم رہی ہے جو کئی بچوں اور نوجوانوں کی گمشدگی کا سبب بنتی ہے. خوف اور دہشت سے بھرپور یہ فلم 10 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. ایکشن اور تھرل سے بھرپور نئی فلم ہنٹر کلر کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
Sir, we've got a shootout under the ice. I told 6 feet you want a hunter killer.
اس سنسنی خیز فلم کی کہانی ایک ایسے مشن کی عکاسی کر رہی ہے جب امریکی نیوی کی ٹیم جدید ابدوز میں سوار ہو کر اغوا ہونے والے روسی صدر کی مدد کے لیے پہنچتی ہے اور اس ریسکیو مشن کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتی ہے. یہ فلم رما سال 26 اکتوبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی.
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پیو باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com پر. نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت بھی اجازت چاہتی ہے ریکارڈنگ انجینئر زورنے کوارٹیک کے ساتھ. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی صدائے جہاں کے اگلے پروگرام میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنیے, ہمیں رائے ضرور دیجیے تاکہ ہم ان پروگراموں کو بہتر انداز میں آپ کی پسند کے مطابق ترتیب دیتے رہیں. تو اب بہجت اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.